اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی کرامت ہے یا آپ کے استاد محترم کی کرامت ہے، یہ کتاب فقہ کی مکمل ختم ہو رہی ہے. یہ بہت کم آپ کو ایسی مثال نظر آئے گی کہ قدوری جو ہے مدارس میں مکمل کی جائے. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے اور بڑی، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ آگے چل کر جتنی بھی کتابیں آنے والی ہیں، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، سراجی ہے، ان کے اہم اہم مسائل الحمدللہ آپ نے یہاں سمجھ لیے، آپ کو استاد محترم نے آپ کو سمجھا دیے. اب آگے چل کے آپ نے ان کے دلائل پڑھنے ہیں. فی نفسی نفس مسئلہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ فرائض میں آپ کے سامنے کیا آئے گا، وصیت میں آپ کے سامنے کیا آئے گا، اجارے میں کیا ہوتا ہے، بلو میں کیا ہوتا ہے، نکاح میں، طلاق میں، زکوٰۃ میں، صلات میں، طہارت میں کیا کیا مسائل آتے ہیں، وہ آپ کو نفس مسائل اس کتاب میں الحمدللہ بالاستیعاب، کیونکہ ہدایہ میں زیادہ تر متن جو ہے وہ حضوری کا لیا جاتا ہے. آپ نے یہ مسئلہ یہاں سمجھ لیا. اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو مسئلہ سمجھنے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی، مسئلہ تو انشاءاللہ پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے. آگے چل کر بس دلائل ہوں گے. دلائل میں یہ کہ آپ کی استعداد کسی طرح مضبوط چلتی رہی تو آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان. اس پڑھی گئی عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے مناسقے کے مسئلے کو ذکر کیا ہے. اب آپ درجۂ ثانیہ کے طالب علم ہیں اور درجۂ سادسہ میں جا کے کتاب پڑھائی جاتی ہے سراجی، اور اس کا مشکل ترین مسئلہ مناسقے کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا، باقی اس کی تفصیل آپ کو انشاءاللہ العزیز وہاں چل کے سمجھ میں آ جائے. مناسقے کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، جیسے استاد محترم نے آپ کے سامنے تشریح کی ہوگی، کہ ابھی ایک میت کا انتقال ہوا ہے اور اس کے ورثاء کے درمیان وراثت تقسیم نہیں کی گئی کہ ان ورثاء میں سے ایک بندے کا انتقال ہو جائے. اچھا، اس کی وراثت کی بھی تقسیم نہیں کی گئی کہ اس کے ورثاء میں سے کسی بندے کا انتقال ہو جائے. فرض کریں پہلے باپ تھا، باپ کا انتقال ہوا، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اس کے بیٹے کا انتقال اس کے بعد ہو گیا، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تو اس بیٹے کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو یعنی ابھی وراثت تقسیم ہوئی نہیں، اس سے پہلے پہلے بعض ورثاء کا انتقال ہو جائے تو اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے گا؟ اس کا اصطلاحی نام مناسقہ. ایک تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے کہ آپ ہر میت کا الگ الگ سے حساب و کتاب لگا لیں. بس فرض کریں باپ فوت ہوا، اس کے دو بیٹے دو بیٹیاں تھیں، باپ کا حصہ نکال، اس کے حصے کو تقسیم کر دیا دو بیٹے دو بیٹیوں پر، دو دو چار اور دو چھ حصے بنا کر دو دو حصے بیٹے کو اور ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دیے. اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے آگے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، اس کے حصے کو اس طرح تقسیم کر دیں، آگے جو انتقال اس کو اس کے حصے. ایک تو یہ طریقہ ہے جسے دیسی طریقہ اور سیدھا سادہ طریقہ کہتے ہیں، اور ایک یہ اصولی طریقہ. اصولی طریقہ کیا ہے کہ اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے میت اول کے مسئلے کی تقسیم کرنی ہے. آپ نے پڑھا ہے کہ میت اول کے حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں سے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے ذوی الفروض کون ہیں، عقبات کون ہیں، ذوی الارحام کون ہیں، یہ الگ الگ کرنے ہیں. سب سے پہلے ذوی الفروض کو اس کا حصہ دینا ہے، جو بچ جائے گا وہ عقبات کو دینا ہے، ذوی الارحام کو ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد دیکھنا ہے کہ مسئلہ کتنے سے بنے گا، اس کے بارے میں آپ نے تفصیل اس میں پڑھ لی ہوگی کہ مسئلہ چار سے بھی بنتا ہے، آٹھ سے بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بس اوقات مسئلہ چھ سے بنتا ہے، کہ اگر یعنی کہ کیا کہتے ہیں، دو نو ہیں، دو نوئیں، ایک کو نوئے اول کہتے ہیں، ایک کو نوئے ثانی کہتے ہیں. نوئے اول کا نصف اگر نوئے ثانی کے کل یا باپ کے ساتھ، دیکھیں نوئے اول ہے نصف ربع ثمن، اور نوئے ثانی ہے ثلث ثلثان اور ثلث. نوئے اول کا نصف نوئے ثانی کے کل یا باپ کے ساتھ آئے تو مسئلہ چھ سے ہوتا ہے، نوئے اول کا ربع نوئے ثانی کے کل یا باپ کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ بارہ سے ہوتا ہے، نوئے اول کا سمن نوئے ثانی کے کل یا باپ کے ساتھ مل کر کے آئے تو مسئلہ چوبیس ہوتا ہے. اس کی مثالیں ان کی مثالیں آپ کے سامنے الحمد للہ ہوئی. تو پہلے سب سے پہلے جو میت فوت ہوا ہے اس کا آپ نے اس مسئلے کی تصحیح کر لینی ہے. تصحیح کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ تصحیح کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسر جو آ رہا ہے نا, کسر جو عدد ٹوٹ رہا ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا, اس طریقے سے تفصیل ہو کہ عدد کا ٹوٹنا نہ پایا جائے, ٹھیک ہے یا نہیں. لیکن آج کل تو چونکہ یعنی نظام جو حساب و کتاب کا وہ بہت آسان ہے, بالکل وہ باریکیوں تک حساب چلا جاتا ہے, تو آپ سیدھے طریقے سے بھی تفصیل کر لیں کہ 1/8 بیوہ کا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, 1/6 ماں کا ہے, 2/3 بیٹیوں کا ہے, باقی چاچوں کا ہے, جو بھی ترتیب ہے اس طرح بھی آپ حصے نکال لیں, اس کی بھی اجازت ہوتی ہے. لیکن ضابطے کے مطابق کہ جس میں اصول کے لحاظ سے اس میں کسر اور کوٹ پر نہ آئے, اس کے لیے آپ کو پھر تصحیح کا سہارا لینا. تو سب سے پہلے آپ نے مسئلے کی تصحیح کرنی ہے, پہلے مسئلے کی کہ یہ بندہ فوت ہوا ہے, والد فوت ہوا ہے, اس کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس مسئلے کی تصحیح کرنے کے بعد اب دوسرا بندہ فوت ہو گیا اس کے ورثہ میں سے, اب اس کے مسئلے کی تصحیح کرنی ہے آپ, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب میت اول اور میت ثانی, میت اول میں سے اس بندے کو, اس وارث کو جو اب دوبارہ مر گیا ہے دوسرے نمبر پر, اس کو میت اول سے جو ملا ہے اس کو کہتے ہیں ماں پہ لیا جو اس کے قبضے میں آیا, فرض کریں اس کو میت اول سے 3 ملا. اب میت ثانی جب وہ جا کے مرتا ہے تو اب اس کے مسئلے کی تصحیح ہوتی ہے, اس کے 3 احتمالات, اس کے کتنے احتمالات ہیں, 3 احتمالات. ایک احتمال یہ ہے کہ میت جو یہ بندہ دوسرے نمبر میں مرا ہے اس کو پہلے میت سے وراثت میں فرض کریں 3 حصے ملے, ٹھیک ہے, اور جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مسئلے کی تصحیح بھی 3 سے ہی ہوتی ہے, فرض کریں اس کے 3 ہی بیٹے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر اس کو جو میت اول سے ماں فی الید جو اس کو ملا ہے وہ اور میت ثانی کی تصحیح اس کے درمیان بالکل انتقامہ بالکل برابری ہے, کوئی کسر نہیں آ رہا, جو وہ 3 اس کو وہاں سے ملا تھا وہ بھی آئیں گے, وہی 3 اس کے 3 بیٹوں پہ تقسیم ہو رہا ہے, تو فلا حاجت الى الضرب, تو کسی چیز کے ضرب کی ضرورت نہیں رہے. سیدھا مسئلہ ہے جو اس کو وہاں سے ملا تھا بھی آئیں گی وہی اس کے ورثہ پر چلا گیا, اس میں تقسیم کی ضرورت نہیں. اسی صورت یہ ہے کہ جو میت اول سے اس کو ملا ہے جو نمبر 2 پر فوت ہوا ہے, یہ دیکھیں جو اس کو ملا ہے, اور دوسری طرف اس کے جو مسئلے کی تصحیح ہو رہی ہے, جب اس کو ہم نے میت بنایا ہے اس کے میت کی جو تصحیح ہو رہی ہے مسئلے کی, اس کو جو ملا ہے پہلے میت سے اور اس کے اپنے مسئلے کی جو تصحیح ہو رہی ہے, اس میں دیکھیں 2 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت آ سکتی ہے, یا تو جو اس کے قبضے میں ہے وہ اور جو میت ثانی کی تصحیح ہو رہی ہے وہ, ان کے درمیان اگر نسبت ہے تباین کی, تباین کی نسبت بھی پتا ہے, تو تباین کی نسبت تھی, تو پھر جو میت اول سے جو اس کو ملا ہے اس کو تصحیح ثانی کے جمیع سے ضرب دیں گے اور اس کے سارے مسئلے کی تفصیل ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اگر تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میت اول سے جو اس کو ملا ہے اور تصحیح ثانی جو ہے اس کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے بلکہ توافق کی نسبت ہے, وہ بھی آپ نے پڑھ لی, تو اس صورت کے اندر تصحیح کے وفق کو اس میت اول سے جو اس نے حصہ پایا تھا اس کے جمیع کے ساتھ ضرب دیں گے, اس سے مسئلے کی تصحیح, ٹھیک ہے. یہ تو تھا کہ آپ نے میت اول سے جو اس بندے کو ملا ہے جس کو ماں سے لیت کہتے ہیں جو اس کو ملا ہے اور اس کے اپنے مسئلے کی جو تصحیح ہے جس کو تصحیح ثانی کہتے ہیں, ان کے درمیان 3 نسبتوں میں سے کوئی ایک ہوگی, تینوں کا حکم آپ کے سامنے آ گیا. اب ہر ایک میت کا حصہ نکالنے کا کیا طریقہ ہے, اس کے بارے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ جس کو میت اول میں سے جو حصہ ملا ہے, اب ظاہر ہے دوسرا بھی مر گیا تیسرا بھی مر گیا, تو اب میت اول کا حصہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میت اول کو جو ملا ہے, میت اول سے جس وارث کو حصہ ملا ہے اس کو آپ نے ضرب دینا ہے, تصحیح ہے میت ثانی کی تصحیح, اگر تباین کی نسبت ہے ماں سے لیت کے درمیان اور تصحیح کے درمیان, تو آپ نے ضرب دینا ہے اس کو تصحیح, یعنی پہلے میت کے وارثان کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے, آپ نے اس کے حصے کو لینا ہے اور میت ثانی کی تصحیح سے ضرب دے دینا, اس سے اس کا حصہ نکل آئے گا, اور دوسرے میت کے وارثان کے نکالنے کا حصہ نکالنے کا طریقہ مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر میت ثانی کی کا جو کیا کہتے ہیں ترکہ ہے کہ وفق سے اس کو ضرب دیں گے, میت ثانی کے ترکے کے وفق سے اس کو ضرب دیں گے, اس سے میت ثانی کا حصہ نکل آئے گا. خلاصہ کلام نے نکلایا کہ میت اول کے حصے کو میت ثانی کے تصحیح سے ضرب دینا ہے, اور میت ثانی کے حصے کو میت ثانی سے وارث کے حصے کو میت ثانی کے ترکے کے وقت سے ضرب دینا ہے, اس سے اس کا حصہ نکل آئے گا. اس طرح جب ہر ایک کا حصہ نکل آئے گا اس میں پھر عنوان یہ قائم کیا جائے گا کہ الاحیاء, کہ اس وقت یعنی کہ دادا چاچا تایا بھائی ان سب کے مرنے کے بعد یہ چھ بندے زندہ رہ گئے, ان کا آپ نے اس طریقے سے حصہ نکالنا ہے. حصہ نکالنے کے بعد ہر ایک کے نیچے اتنا اتنا حصہ لکھ دینا ہے اور یہ ہر ایک کا حصہ بن جائے گا. اس کو الاحیاء سے تعبیر کرتے ہیں. یہ جو زندے تھے مثلا وہ جا کے تصحیح 500 پہ جا کے ختم ہوتی ہے, 500 میں سے 50 ایک کا ہے, 70 دوسرے کا ہے, 100 تیسرے کا ہے, 70 چوتھے کا ہے, تو ہر ایک کے نیچے آپ نے اس کا حصہ لکھ دینا ہے. جس کو انہوں نے درہم کی مثال سے تعبیر کیا ہے اس کو بس آپ نے ان حصوں کے تناسب کو کہ جو حصہ میت اول کو ملا ہے اس کو آپ نے میت ثانی کی تصحیح سے ضرب دے کر اس سے اس کا حصہ نکال لینا ہے. اس کو دیکھیں ذرا, وَإِذَا لَمْ تُقْسَمِ الطَّرَكَةُ, ابھی ترکے کی تقسیم نہیں کی گئی تھی کہ حَتَّى مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ, ورثا میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا, فَإِنْ كَانَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ, تو اب ورثا میں سے جو اس کو ملا میت اول میں سے جس وارث کو جو جو ملا ہے وہ دیکھیں, ينقسم على عدد ورثته, وہ اس کے ورثہ پر اگر یہ دوسرے نمبر پر جو بندہ خود مار گیا جس کو اپنے میت سے ملا ہے اگر اس کا حصہ اس کے اپنے ورثا کی تعداد پر برابر برابر تقسیم ہو رہا ہے, فقط صحت المسألتان مما صحت الاولى, تو یہ دونوں مسئلوں کی تصحیح ہو جائے گی اسی سے جس سے پہلے مسئلے کی تصحیح ہوئی, برابر ہو جائے گا مسئلہ. وہی تین جو اس کو ملا تھا وہ اس کے وارثان میں چلا جائے گا, گویا کہ وہ تین جو اس کے وارثان تھے اس کو اس کے خانے میں رکھ کر اس کے ہر بیٹے کو ایک ایک دے دیا جائے گا. اس کے بعد وہ ان لم تنفصل, میت اول سے جو اس کو ملا تھا وہ اس کی تصحیح پر تقسیم نہیں ہوتا صحیح طور پر, صحت فریضۃ المیت الثانی بالطریقۃ التی ذکرناها, تو میت ثانی کا جو مسئلے کا استخراج ہے اس کی تصحیح اس طریقے کے مطابق کی جائے گی جس کو ہم پہلے ذکر کر آئے. ثم ضربت احدى المسألتين بالاخرى, پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک مسئلے کو اگر دونوں میں یعنی اس کے ماں فی الید میں اور ماں فی الید میں اور تصحیح ثانی میں تباین کی نسبت ہو تو پھر دونوں مسئلوں میں سے ایک کو دوسرے پر ضرب دے دیں گے. ان لم يكن بين سهام الميت الثاني, جبکہ میت ثانی کے سہام میں اور وما صحت منه فریضۃ, اور اس کی تصحیح میں توافق نہ ہو بلکہ تباین ہو تو پھر میت ثانی کے ماں فی الید کو ضرب دے دیں گے جمیع یعنی تصحیح سے. فان كانت سهامهم موافقۃ, تیسری صورت یہ ہے کہ اگر جو حصہ اس کو میت اول سے ملا ہے اور جو تصحیح ثانی مسئلے کی ہو رہی ہے ان کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے بلکہ توافق کی نسبت ہے, اس صورت کے اندر فضرب وفق المسألة الثانية في الأولى, اس صورت کے اندر مسئلہ ثانیہ کے وفق کو مسئلہ اولا میں ضرب دے دو. فما اجتمع, تو دونوں میں جو جمع آئے گا, صحت منه المسألتان, اس سے دونوں مسئلوں کی تصحیح ہو گئی. اب ان دونوں کی مثالیں تینوں کی مثالیں حاشیوں میں لکھی ہیں, بڑی تفصیل طلب ہیں, اس کے لیے وقت کی قلت ہے اور وقت اس میں زیادہ لگے گا. مثالیں آسان ہیں وہ اپنے طور پہ دیکھ لیجیے گا, اس کے لیے ضابطہ یہی ہے. وَكُلُّ مَنْ لَهُ مِنْ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى, تو مسئلہ اولا سے جس کو جو جو ملا ہے, اب طریقہ بتا رہے ہیں کہ میت اول کے حصے داروں کا ورثہ کا حصہ کیسے نکالا جائے گا. کہتے ہیں میت اول کا جو جو حصہ جس کو ملا ہے, مضروب فیما صحت منه المسألة الثانية, اس کو ضرب دیا جائے گا مسئلہ ثانیہ کی تصحیح سے, جو میت اول سے جس وارث کو جو کچھ ملا ہے اس کو یعنی کہ مسئلہ ثانیہ کی تفصیل سے ضرب دیا جائے گا. اور ومن کانت لہو شیء من المسئلۃ الثانیہ تھی, اور مسئلہ ثانیہ سے جو ورثا کو جو کچھ ملا ہے, مضروب فی وقت ترکت المیت الثانی, وہ میت ثانی کے ترکے کے وقت میں ضرب دیا جائے گا. وہ یا صحت مسئلۃ المناسخۃ, تو جب مسئلے مناسخہ کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح ٹھہرا, وہ عرفت معرفت ما یصیب کل واحد من حساب الدراہم, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک حصے دار کو دراہم کے حساب میں سے جو کچھ ملا ہے اس کی پہچان چاہتے ہیں, تو قسمت ما صحت منہ المسئلۃ علی ثمانیۃ واربعین, تو آپ تقسیم کر دیں جو مسئلہ صحیح ہوا ہے, اس مسئلے کی تفصیل نکلی ہے اس کو آپ تقسیم کر دیں 48 پر. فما خرج, اس سے جو نکلے گا, اخذت له من سهام كل وارث حبة, تو ہر وارث کے سہام میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کر دیں. فرض کریں کہ یہاں اس مسئلے پر انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں روپے میں 20 پانچ پیسے ہوتے ہیں, چار چونیاں ہوتی ہیں, اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ درہم میں 48 حبہ سمجھ لیں, 48 پیسے سمجھ لیں. اب آپ نے ایک درہم کو تفصیل کیا, فرض کریں مسئلے کی تفصیل ہو رہی ہے 72 سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, مسئلے کی تفصیل ہو رہی ہے 72 سے, 72 پر آپ نے 48 کو تقسیم کرنا ہے. 48 کو جب آپ 72 میں تقسیم کریں گے تو 48 کو جب 72 پہ تقسیم کریں گے جو جواب آئے گا 6.666, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ضرب دینا. فرض کریں بیٹی کا حصہ بنتا ہے آدھا, اس کے ساتھ ضرب دیں گے تو جواب آئے گا نصف, یعنی کہ اس کا 24.1 تقریباً یہ بن جائے گا, یہ بن جائے گا حصہ بیٹی کا. اسی طرح باقی جو وارثان ہیں, جو انہوں نے حاشیے میں مثال دی ہے, یعنی آپ نے پہلے 48 کو تقسیم کرنا 72 پر, جو ایک حصہ نکل آیا, اب ایک کے 6 حصے ہیں, اس ایک حصہ نکل آیا 6.66, اس کو 6 سے ضرب دیں گے تو اس کے وارث کا حصہ معلوم ہوگا, اس کو 36 سے ضرب دیں گے وہ بیٹی کا حصہ نکل آیا, اس کو جناب 16 سے ضرب دیں گے وہ تیسرے حصہ نکل آیا. تو یہ مثال درہم کی یہ دے رہے ہیں کہ فرض کریں درہم میں 48 حبہ ہیں, آپ نے جو مسئلے کی تفصیل ہوئی ہے آپ نے درہم کو اس تفصیل پہ تقسیم کر دینا, ٹھیک ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے اس کو اس پہ تقسیم کیا, جو جواب نکلا اس کو آپ نے ہر وارث کے حصے سے ضرب دینا ہے, ہر وارث کے حصے کے ضرب دینے سے, جیسے کہ عام تقسیم کرتے ہیں, عام تقسیم یہ جینا کہ آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا, فرض کریں مسئلے کی تفصیل ہوئی ہے 40 سے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس تقسیم ہونے کے لیے آیا ہے 50 لاکھ روپیہ, تو آپ نے 50 لاکھ کی تقسیم کرنی ہے 40 پر, جواب نکلا ہے فرض کریں 1.5 لاکھ روپیہ, 1.25 لاکھ روپیہ. اب وہ ایک حصہ ہے, اب اس 40 میں سے ایک کا حصہ بنتا ہے 14, اب آپ نے 50 لاکھ کو پہلے 40 پہ تقسیم کیا, ایک حصہ 1.25 لاکھ نکلایا, اس کو آپ نے 14 سے ضرب دیا, فرض کریں وہ جواب بن گیا 20 لاکھ روپیہ, تو 20 لاکھ روپیہ اس وارث کا حصہ بن جائے گا. اس کے بعد ایک وارث کا حصہ ہے 5, 40 میں سے 5 حصے بنتے ہیں, تو آپ نے 50 لاکھ کو تقسیم کیا 40 پر, جو جواب آیا اس کو آپ نے 5 سے ضرب دیا, اس سے اس کا حصہ بتا دیا. اس طرح یعنی کہ جب اس ترکے کو آپ نے ترجیح پر تقسیم کرنا ہے, جو بھی ترکہ آپ کے سامنے کروڑ روپے ہے اس کو آپ نے تقسیم کرنا ہے, جو مسئلے کی تفصیل نکلی اس پر, جو جواب ایک جواب نکلا ہے نا اس کو پھر آپ نے ہر وارث کے حصوں سے ضرب دینا. 50 لاکھ کو آپ نے 40 میں تقسیم کیا, جواب آ گیا فرض کریں 1.25 لاکھ روپے, اب اس میں سے ایک بیٹی کا حصہ 14 بنتا ہے, تو وہ 1.25 لاکھ کو 14 سے ضرب دیں گے تو وہ جواب آ جائے گا آپ کے سامنے. تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہو جائے گی. واللہ اعلم بالصواب والیہ مرجع الامر. اب دعا کریں اگلے سال بھی استاد صاحب کی ماہیت آپ کو مل جائے اور کتاب جو ہے آپ کی اسی طرح ختم ہو جائے, کتاب کے ختم ہونے میں بڑی برکت ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ کو مسائل کا پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے پڑھا نہیں کہ مسئلہ الکحل کیا ہے, اس میں تبدیل کے کیا احکام ہیں, پہلے تعجب کیا ہیں, ٹھیک ہے, توابع کن کو کہتے ہیں, بالکل آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. اب دعا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر. یا اللہ ہم سب ساتھیوں کو صحیح معنی نقام دین نصیب فرماؤں. یا اللہ دین کے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرماؤں اور اس خدمت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرماؤں. یا اللہ صحیح معنی میں دین کے ہمیں فہم دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماؤں. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرماؤں. یا اللہ جن ساتھیوں نے آج کتاب مکمل کی ہے یا اللہ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرماؤں اور ہم ان سب کو اور ہم سب کو دین کی خدمت کو قبول و منظور فرماؤں. یا اللہ آگے ان کو مزید ترقی کرنے کی توفیق نصیب کرنا اور جن استاد محترم نے اس محبت اور محنت کے ساتھ ان کو پڑھا ہے یا اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت نصیب کرنا. خصوصاً آپ کے استاد محترم شیخ والد صاحب اور ہمارے استاد محترم حضرت شیخ مولانا محمد مصطفیٰ غازی رحمہ اللہ کی روح کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں کو ایک باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے ان سرگرد کو انہی کے نقش قدم پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق نصیب کرنا. اے اللہ ہم سب کو اپنے استادوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرنا. یا اللہ جہاں جہاں دین کی منت ہو رہی ہے یا اللہ اسے قبول منظور کرنا. دنیا بھر کے مجاہدین اسلام کی مدد ان کی نصرت ان کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ کرنا. جو جو بیمار ہیں یا اللہ جو خصوصاً مولانا حضور اسلام صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اور مولانا نور اسلام صاحب کو یا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا اور ان کے بچوں کو ان کا صحیح معنی میں جائے نشین بنا. یا اللہ ہم سب کے والدین کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنے قبر و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان و اسلام پر فرما. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.